الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو اس مجلس کے اندر ہم حضرت ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ کی کتاب مکارم الاخلاق میں سے پڑھ رہے ہیں، جس میں حضرت نے اپنے مشائخ کے بتائے ہوئے 10 اخلاق، 10 خلق کا ذکر فرمایا ہے. 9 ہم پڑھ کے مکمل کر چکے ہیں اور 10واں آخری ہے ساتھیوں کی مدد کرنا. تو ساتھیوں کی مدد کے بارے میں بہت سارے اقوال اور دلائل وغیرہ بیان کر کے اب حضرت نے جو ہے وہ جو زندگی کے ساتھی ہوتے ہیں، شوہر اور بیوی، تو ان کی ایک دوسرے کے ساتھ مدد کا تذکرہ فرمانا شروع کیا تھا. تو اس کے اوپر ہم پچھلی 2 مجالس سے بات کر رہے ہیں. تو اس میں حضرت نے شروع میں تو خوب جو ہے وہ بیویوں کو نصیحتیں فرمائی اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی فرمائی، اور اس کے بعد پھر شوہروں کا معاملہ شروع ہوا. تو شوہروں کے بارے میں بھی کافی ساری باتیں جو ہے وہ ہم پچھلی مجلس میں ڈسکس کر چکے ہیں. آگے جو ہے وہ دوسری شادی، یعنی آخری بات جو کری تھی پچھلی مجلس میں، وہ دوسری شادی کی دھمکی سے متعلق تھی. تو امید ہے کہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے اور سمجھا بھی ہوگا کہ کیا بات کی جا رہی ہے. تو اس پہ پھر آخر جو ہے نا وہ مزے مزے کے کچھ واقعات بھی ہیں، تو ان کو بھی سن لیجئے. تو فرماتے ہیں کہ دوسری شادی کی حقیقت کہ 2 شادیوں کا ایک واقعہ ہمارے حضرت سناتے تھے، یعنی حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے حضرت. اور ایک واقعہ میرے اپنے ساتھ پیش آیا کہ میں نے کسی کو دیکھا. تو یہ دونوں واقعات آپ کو سناتا ہوں، 2 شادیوں والوں سے معذرت کے ساتھ، یعنی جن کی آلریڈی 2 ہے نا، تو ان کے ساتھ بھی معذرت ہے کہ اب ان کو سننا پڑ رہا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے زمانے میں یہ نئے دور کی چیزیں بچوں کے لیے بالکل نہیں ہوتی تھیں. تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی بندر کو لے کر آ گیا، بکری کو لے کر آ گیا، اس کے کرتب دکھا دیے، یا کوئی مداری آ گیا تو اس نے چھلانگیں لگا لی، پناہ بازیاں کھا لی. تو یہ گلی گلی میں اس طرح کی مداری وغیرہ آیا کرتے تھے. ابھی بھی آتے ہیں ویسے پاکستان میں، لیکن اب جو ہے وہ فون سے لوگوں کو سب کچھ مل جاتا ہے، تو اس وجہ سے ان کے دیکھنے والے کم ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنا بچپن لڑکپن اسی زمانے میں گزارا ہے. تو فرماتے تھے کہ 2 مداری تھے، وہ کرتب دکھاتے تھے اور آخر میں لوگ ان کو پیسے دے دیتے تھے. حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی 3 شادیاں تھیں، یعنی خود 3 شادیاں کر کے بھی نصیحت سے نہیں چوکتے. ٹھیک ہے، تو جس کی نصیحت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس نے پھر بھی نصیحت کرنی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے اپنے حالات جو ہیں وہ مختلف ہوں، لیکن وہ ایکسیپشن ہوں، اور نصیحت جو کی جاتی ہے وہ رول کے مطابق نصیحت کی جاتی ہے. وہ رول ہوتا ہے، رول کے بارے میں نصیحت کی جاتی ہے، عموم کے بارے میں. تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی 3 شادیاں تھیں. فرمایا کہ ایک مرتبہ 2 مداری آئے کرتب دکھانے کے لیے، تو ہم تو بچے تھے، ہم بھی دیکھنے کے لیے گئے. انہوں نے بہت سارے اچھے اچھے کرتب دکھائے، اور ان کا جو اسٹیٹ آف دی آرٹ کرتب تھا، یعنی جو سب سے زیادہ بہترین کرتب تھا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک لمبا بانس کوئی 40 فٹ اونچا زمین میں گاڑ دیا، پھر ان میں سے ایک اس کے اوپر بندر کی طرح چڑھتا چڑھتا بالکل چوٹی پہ پہنچ گیا، 40 فٹ اونچے بانس کی چوٹی پہ پہنچ گیا. اور جب چوٹی پر چڑھ گیا تو وہاں جا کر بیلنس اس کا ایسا تھا کہ اس نے اس بانس کے سرے کو اپنی کمر میں ایسا ٹکایا کہ لیٹ گیا. بانس کتنا چوڑا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ اتنا موٹا ہوتا ہوگا، تو اس کے اوپر وہ لیٹ گیا، یعنی 40 فٹ اونچے بانس کے اوپر وہ لیٹ گیا اور ہاتھ پاؤں پھیلا دیے. یہ بیلنس کرنا اور اس طرح لیٹنا یہ واقعی عجیب چیز تھی. جو جب اس نے یہ دکھایا تو نیچے والوں نے بڑی تالیاں بجائیں، نیچے والوں نے اسے پوچھا کہ تم اس حال میں بھی خوش ہو؟ تو اوپر والے نے جواب دیا کہ ہاں میں اس حال میں بھی خوش ہوں، اب کمر میں بانس ہے اور ٹانگیں پھیلی ہوئی ہیں، ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اور کہتا ہے کہ میں اس حال میں بھی خوش ہوں. تو نیچے والے نے پوچھا کہ اس حال میں بھی کیسے خوش ہو؟ تو کہنے لگا کہ جس کی دو بیویاں ہوں اس سے تو میں اس حال میں بھی خوش ہوں, اس کے مقابلے میں تو میں اس حال میں بھی خوش ہوں. یعنی میں بیلنس کر پا رہا ہوں. یہ جو دو بیویوں والا ہوتا ہے نا, یہ بیلنس نہیں کر سکتا, یہ بیلنس نہیں کر سکتا دو بیویوں کے درمیان. اور میں جو ہوں وہ اس حال میں بھی خوش ہوں. تو یہ واقعہ تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ نے سنایا. دوسرا واقعہ وہ ہے جو کہ اکثر آپ لوگ سن چکے ہیں, اس حادث سے بھی دوبارہ سن لیجئے. دوسرا واقعہ جو اس حادث کو خود پیش آیا وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک مطلب ایک بوائلر انجینئر کی ضرورت تھی, تو ہم نے انٹرویو لیے اور ایک آدمی کو سلیکٹ کر کے رکھ لیا. کچھ دنوں بعد پتا چلا کہ اس کی دو بیویاں ہیں. خیر یہ ان کی اپنی زندگی تھی. ایک دن وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ صاحب آج آپ فلاں کام ہونے کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں. اب جب وہ اپنا واقعہ سنانے پر آمادہ تھا تو ہم نے کہا کہ جی سنائیں. کہنے لگا کہ میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور میری شادی میری کزن کے ساتھ ہوئی. خوب سیرت, خوبصورت, نیک, وفادار, خدمت گزار, ہر صفت اس کے اندر موجود تھی. وہ میرے لیے آئیڈیل بیوی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت بھی دے دی, بیٹے بھی ہوئے اور ایک بیٹی بھی ہوئی. ہم دونوں کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی. کہنے لگا کہ میری ٹرانسفر تخت بئی ہو گئی جو کہ سوات کے قریب ایک پہاڑی علاقہ ہے. میں وہاں چلا گیا. اب انجینئرنگ کی تنخواہ بھی اچھی ہوتی ہے, کوٹھی بھی اچھی ملتی ہے, گاڑی ہوتی ہے, اسٹیٹس ہوتا ہے. تو وہاں پر تخت بئی میں بھی ان کو کوٹھی بھی ملی, گاڑی بھی ملی, اسٹیٹس بھی ملا. کہنے لگے کہ جب گرمی کی چھٹیاں آ گئیں تو بیوی نے کہا کہ گرمی کی چھٹیاں ہیں, ہم کہیں چلتے ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھو میری مجبوری ہے کہ میں نہیں جا سکتا, میں نے کام کرنے ہیں یہاں پہ, تو میری تو چھٹی نہیں ہے. تمہاری اسکولوں کی چھٹی ہوتی ہے تو بیویاں اسی کو چھٹی سمجھتی ہیں, شوہر کی تو آفس کی چھٹی ہر جگہ نہیں ہوتی. تو تم بچوں کو لے کر دو مہینے کے لیے اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ, یعنی لاہور شاید. اس نے کہا کہ بہت اچھا, اور وہ بچوں کو لے کر چلی گئی. ہماری فیکٹری کے بالکل سامنے ایک ریسٹورینٹ بنا ہوا تھا, اس علاقے کے چپلی کباب بڑے مشہور ہوتے ہیں. تو میں دوپہر کو گیا کہ آج چپلی کباب کھاتے ہیں. چپلی کباب میں نے کھایا, میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ٹیبل پر ایک بندہ بیٹھا چائے پی رہا تھا. مجھے اکیلا کھانا کھاتے دیکھ کر وہ میرے پاس آ گیا اور میری ٹیبل پر بیٹھ کر مجھ سے بات کرنے لگا. تعارف کیا, پوچھا کہ آپ کون ہیں. میں نے بتایا. پھر اس نے پوچھا کہ یہاں کیوں کھانا کھا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ بیوی بچے بیوی جو ہے بچوں کے ساتھ مہکے گئی بھی ہے, میں نے سوچا کہ آج چپلی کباب کھاتا ہوں. میری ساری باتیں سن کے مجھ سے کہنے لگا کہ جی دیکھیں میری تو دو شادیاں ہیں اور میرے تو بڑے مزے ہیں, میرے تو بڑے مزے ہیں. ایک کے گھر جاتا ہوں تو وہ اتنی خدمت کرتی ہے کہ دوسری سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے, اور پہلی کے پاس آتا ہوں تو وہ بھی اتنی خدمت کرتی ہے کہ دوسری سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے. تو ایک اس کوشش میں کہ میں دل جیت لوں اپنے خاوند کا, اور دوسری بھی اس کوشش میں کہ میں دل جیت لوں خاوند کا. بڑے مزے ہیں دو شادیوں کے. ویسے یہ مردوں کا فطرتاً پسندیدہ ٹاپک ہوتا ہے. جب اس نے یہ مزے مزے کی باتیں سنائی تو کہنے لگے کہ مجھے اس کی باتیں اچھی لگیں. مولویوں کا یہ خاص طور پہ پسندیدہ ٹاپک ہوتا ہے, کیونکہ بےچارے مولوی اور ٹاپکس میں تو بات کر نہیں سکتے, تو سب سے حلال اور قرآن مجید میں مباح اور اجازت یافتہ ٹاپک جو ہے وہ یہی ہوتا ہے, مثنا و ثلاثہ و ربع. تو اس وجہ سے مولوی حضرات پھر اسی ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں اور خوب بات کرتے ہیں. تو یہ تو خیر مولوی بھی نہیں تھا اس وقت. تو مجھے اس کی باتیں اچھی لگیں. اگلے دن پھر اسی طرح وہ بھی چائے پی رہا تھا اور میں بھی کھانا کھانے گیا. دو تین دنوں میں ہم اکٹھے بیٹھتے, میں کھانا کھاتا, وہ چائے پیتا, باتیں کرتے. ایک دن اس نے کہہ دیا کہ اگر آپ چاہیں تو میں یہاں قریب میں آپ کو کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ دیتا ہوں. ابھی تو آپ کی بیوی کے واپس آنے میں دو مہینے. بعض لوگ بڑے غریب ہوتے ہیں. کہنے لگا کہ بعض لوگ بڑے غریب ہوتے ہیں, ان کے گھر جوان بیٹیاں ہوتی ہیں, رشتے بھی نہیں ہوتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ یہ پٹھان بچیاں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں. بے شک آپ اس کو اسی کے ماں باپ کے گھر میں رہنے دیجیے گا, مہینے کا کچھ خرچہ دیتے رہنا, کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی. کہنے لگا کہ اس نے ایسے فضائل سنائے کہ میں تیار ہو گیا. اور واقعی دوسرے دن وہ رشتہ لے کر آ گیا. اور میں نے اس لڑکی کے والدین سے خود بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں, بچی جوان العمر ہے, رشتہ نہیں ہے, تو اگر آپ اس کے نان نفقے کی خود ذمہ داری لیتے ہیں تو بے شک بچی ہمارے پاس رہے, ہمیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, جب ضرورت ہوگی تو میں آپ کے گھر آ جائے کروں گا. کہنے لگا کہ اب ہم نے مولانا صاحب کے پاس جا کے نکاح بھی کر لیا اور میں اس کے گھر بھی گیا اور رخصتی بھی ہو گئی. اب ایک مہینہ تو اس بیوی کے ساتھ میں نے خوب مزے اٹھائے. اتنے میں پہلی بیوی کے آنے کا بھی وقت ہو گیا. اب جب پہلی بیوی واپس آئی تو عورتیں بڑی تیز ہوتی ہیں, اس نے آتے ہی پہچان لیا کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، مگر وہ سمجھدار تھی، بات اس نے کوئی نہیں کی۔ ایک دو دن اس نے گزارے تو اس کے ذہن میں آ گیا کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر۔ اب اس نے ڈھونڈنا شروع کر دیا، ادھر سے ادھر سے پتا کرایا، حتیٰ کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اس نے یہ پتا لگا لیا کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں وقت کیسے گزارا تھا۔ اب جب اس کو پتا چل گیا کہ میں نے تو شادی کر لی تھی، تو اس نے تو بہت زیادہ ہنگامہ کیا، اور میری فرسٹ کزن بھی تھی، رشتہ بھی قریبی تھا، اس نے فون کیا۔ اب اس کے ماں باپ بھی مجھ سے ناراض، اور میرے ماں باپ بھی مجھ سے ناراض کہ دوسری شادی کا کوئی تک نہیں لگتا، تم نے یہ کیا کیا، اتنی بیوقوفوں والی حرکت کی۔ کہنے لگا کہ ادھر سسرال والے بھی ناراض اور ادھر بیوی بھی ناراض، حتیٰ کہ بیوی نے غصے میں آ کے کہہ دیا کہ میں نے آپ کے لیے کوئی کھانا وانا نہیں بنانا، جاؤ اسی کے پاس جا کے رہو۔ کہنے لگا کہ بیوی نے جب گھر سے جواب دے دیا تو اب میں دوسری بیوی کے پاس جانے لگا، تو وہ کہنے لگی کہ جب پہلی نہیں تھی تو روز میرے پاس آتے تھے، اب آپ کو ایک ہفتے میرے پاس آنے کی ضرورت کی فرصت ہی نہیں ملی۔ تو اس نے جھگڑا شروع کر دیا، کہنے لگا کہ میں حیران ہو گیا، اتنا جھگڑا ہوا کہ دو تین دنوں میں ادھر بھی جھگڑا ادھر بھی جھگڑا۔ کہنے لگا کہ دونوں میں جھگڑا ایسا کہ میں نہ ادھر جا سکوں نہ میں ادھر جا سکوں۔ دوپہر کا وقت تھا، بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے کہا کہ چلو چپلی کباب کھاتے ہیں۔ کہنے لگا جب میں چپلی کباب کھانے کے لیے بیٹھا تو وہی بندہ جو چائے پیتا تھا وہ آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا، تو میرا بڑا غمزدہ چہرہ تھا، وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا۔ میں نے کہا کہ بھائی آپ نے تو مجھے بڑا ڈفرنٹ ایکسپیرئنس بتایا تھا کہ ادھر جاتا ہوں تو مزے ادھر جاتا ہوں تو مزے، میرے ساتھ تو بالکل معاملہ ہی الٹا ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ کیا ہوا، تو میں نے کہا کہ وہ دروازہ بھی بند ہو گیا اور یہ دروازہ بھی بند ہو گیا۔ تو میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ اصل میں وجہ یہ تھی کہ ہوتا میرے ساتھ بھی ایسا ہی تھا کہ ہوتا میرے ساتھ بھی ایسا ہی تھا اور میں یہاں اکیلا بیٹھ کے چائے پیتا تو میں نے کہا چلو کوئی ساتھی ہونا چاہیے۔ تو یہ حقیقی واقعہ ہے۔ مقصود کہنے کا یہ تھا کہ بیوی کو دوسری طلاق کی دھمکی دینا انتہائی بے وقوفی ہوتی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری طلاق کی دھمکی دینا، یہاں پہ غلط کاربن پرنٹ ہو گیا ہے، دوسری بیوی کی دھمکی دینا انتہائی بے وقوفی ہوتی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات کو سامنے رکھیں کہ شریعت نے ہمیں زندگی کا ساتھی بنایا ہے، اب جو اچھائیاں ہیں ان کو بھی ہم نے اون کرنا ہے اور جو کوتاہیاں ہیں ان کو بھی ہم نے اون کرنا ہے۔ یعنی جب قبول کر لیا نا تو بس اب قبول کر لیا۔ اب وہ قبول کرنے کا مطلب جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ پورا کا پورا پیکج قبول کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے صورت قبول کری سیرت قبول نہیں کری، میں نے سیرت قبول کری صورت قبول نہیں کری، میں نے جو ہے وہ خاندان قبول کیا اور جو ہے وہ اس کی پڑھائی قبول نہیں کری، میں نے پڑھائی قبول کری میں نے اس کا خاندان قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے، میں نے جو ہے وہ لمبے چوڑے ڈگریوں والی قبول کری اور جب وہ آ کے میرے اوپر ڈگریوں کی جمائے گی، مجھے جو ہے نا وہ سنائے گی کہ آپ کون، میں ڈگری والی، تو میں اس کو قبول نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کرتے ہیں نا، لمبی لمبی ڈگریاں ہوں گی کما کے لے کر کے آئے گی، بھائی وہ کما کے بھی لے کر کے آئے گی اور پھر دکھا کر کے بھی لے کر کے آئے گی، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو سگنی کا ناچ بھی نچائے گی اور وہ سب کچھ کرے گی۔ تو جب قبول کہہ دیا نا تو ڈگریوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی قبول کرو، صحیح ہے۔ تعلیم عمدہ ترین ہونی چاہیے، تو تعلیم جو اپنے ساتھ لے کر کے آتی ہے وہ بھی عمدہ ترین ہی ملے گا۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ ساری باتیں جو ہیں یہ شادی سے پہلے سمجھنے کی ہیں، یہ باتیں جو ہیں وہ شادی سے پہلے سمجھنے کی ہیں۔ جو شادی سے پہلے نہیں سمجھتا نا اور نہیں مان کر کے دیتا تو پھر شادی کے بعد قبول ہے قبول ہے یا پھر طلاق طلاق اور طلاق، ٹھیک ہے۔ تو پھر اب ظاہر ہے قبول ہے قبول ہے کے لیے تو کوئی آج تیار ہے نہیں، وہ تو پارشل اپنی من مرضی قبول ہے، جو من مرضی نہیں ہے وہ قبول نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، لڑائی جھگڑا دنگا فساد یا طلاق۔ اور اسی وجہ سے آج جو ہے وہ طلاق کی جو شرحیں ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، جو کہ پہلے یورپ اور امریکہ میں ہوا کرتا تھا وہ اب پاکستان انڈیا کے اندر ہو رہا ہے۔ یورپ امریکہ والے اس سے آگے بڑھ گئے، اب وہ شادی کا مذاق ہی نہیں کرتے، وہ اب شادی کا مذاق ہی نہیں کرتے۔ اب شادی نہیں تو طلاق کیسی، ہم ابھی بھی شادی کا مذاق کرے چلے جا رہے ہیں، یا کہنا چاہیے شادی کے ساتھ مذاق کرے چلے جا رہے ہیں۔ تو شادی نے بھی ہمارے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیا۔ شادی کوئی لڑکی کا نام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر جب ہم نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھی کھلواڑ شروع کر دیا کہ بھگتو اور با کر کے. ٹھیک ہے, تو ہم نے اگر صحیح نیت سے اور صحیح طریقے سے شادی کی ہوتی نا تو جب گھر میں جھگڑے ہوتے بھی, جو کہ ہوئیں گے, گھر میں تو ہر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے, ہر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے, اس کی پہلے بھی ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں. لیکن جنہوں نے اللہ کے لیے شادی کی ہوتی ہے نا, تو جب جھگڑا ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ سے بات بھی کر لیتے ہیں, وہ اللہ سے بات بھی کر لیتے ہیں کہ اے اللہ میں نے تو آپ کی رضا کے لیے شادی کری تھی, میں نے تو آپ کو خوش کرنے کے لیے شادی کری تھی, میں نے تو اس لیے شادی کری تھی کہ میں آپ کو راضی کروں گا اس بیوی کے ساتھ مل کر کے. اب جب یہ جھگڑا ہوا ہے تو اب اے اللہ آپ ہی کچھ کر لیجئے, آپ ہی کچھ کر لیجئے. لیکن ہم نے تو شادی کری ہوتی ہے شیطان کے لیے, ہم نے تو شادی کری ہوتی ہے شیطان کو خوش کرنے کے لیے, ہم نے تو شادی کری ہوتی ہے نفس کو خوش کرنے کے لیے. اب نفس اور شیطان تو پکارنے پہ نہیں جواب دیتے نا, اب نفس اور شیطان تو ہماری مدد نہیں کرتے نا. شیطان کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ قیامت کے دن وہ ہمیں ٹھینگا دکھا دے گا کہ میں نے تو تمہیں فورس نہیں کیا تھا میری ماننے کے اوپر, اب جاؤ بھک دو سارے کے سارے جہنم کے اندر جاؤ, میں بھی جاؤں گا لیکن تم بھی سارے کے سارے جاؤ. وہ تو قیامت کے دن بھی دکھا دے گا ہمیں, تو دنیا کے اندر وہ کیوں نہیں دکھائے گا. تو نیت کی اصلاح اور طریقے کی اصلاح یہ ہماری ذمہ داری ہے. جب ہم یہ کرتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. ایک سے ایک الٹے سیدھے بکواس جو ہے وہ لوگ اعتراضات کرتے رہتے ہیں, ابھی سارے آ رہے ہیں ماشاءاللہ اعتراضات لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کیے, وہ ہمارے پاس لکھ لکھ کر کے بھیج رہے ہیں, ہم نے جمع کرنے شروع کیے ہیں. ایک سے ایک اونٹ پٹان قسم کا اعتراض ہے, لیکن ہر اعتراض میں ایک کامن بات ہے, ہر اعتراض کے اندر ایک کامن بات ہے کہ اللہ کہیں نہیں ہے, اللہ کہیں بھی نہیں ہے, باقی سب کچھ ہے اللہ کہیں بھی. ہمارے عارف بھائی جو ہے بڑی اچھی کلاس کر رہے تھے پچھلے ہفتے بچوں کے ساتھ نا, آداب والی کلاس, بڑی پیاری بات انہوں نے کری. انہوں نے کہا کہ جی ایک صاحب تھے حج کے اوپر, وہ اعتراض آفٹر اعتراض آفٹر اعتراض آفٹر اعتراض, ہر بات میں اعتراض, ہر بات میں اعتراض, یہ ایسے کیوں, یہ ویسے کیوں, ان مولویوں نے ایسے کیوں کر دیا, نو مولویوں نے ویسے کیوں کر دیا, یہ ایسے کیوں نہیں ہوتا, یہ ویسے کیوں نہیں ہوتا, ہر بات میں اعتراض. تو جس سے وہ اعتراض کر رہے تھے نا, انہوں نے بڑا ان سے کہا کہ اچھا چلو ہم نا ان اعتراضات کو ایڈریس کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو ہے نا ایک کام کر لیتے ہیں. وہ کام یہ کرتے ہیں کہ ہم 10 منٹ تک جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا تذکرہ, ذکر نہیں, اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں. کچھ میں بتاؤں گا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور کچھ آپ بتائیے گا اللہ تعالیٰ کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو پہلے جو ہے نا ان صاحب نے جنہوں نے یہ پروپوزل پیش کیا تھا, انہوں نے اللہ تعالیٰ کا تذکرہ شروع کیا. 5 منٹ تک انہوں نے اپنا تذکرہ کیا, اللہ تعالیٰ ایسے ہیں, اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے, اللہ تعالیٰ کی یہ, رائٹ کر کے اس کے بعد وہ خاموش ہے. انہوں نے کہا آپ کیجئے. تو ان صاحب نے جب اللہ کا تذکرہ کرنا شروع کیا نا, تو وہ کر ہی نہیں سکے. 1 منٹ بھی زیادہ مشکل سے انہوں نے جو ہے وہ اللہ کا تذکرہ ہو گیا. ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ میں اللہ کے بارے میں کیا بیان کروں, میں کیا بتاؤں اللہ کے بارے میں, تو چپ ہو کر کے رہ گئے. یہی ہوتا ہے, یہی وجہ ہوتی ہے ہماری ساری بدبختی کی, ہماری ساری کمبختی کی, ہماری ساری مصیبتوں کی. یہی وجہ ہے, سب کچھ ہے سوائے اللہ کے, حتیٰ کہ پیر صاحب بھی آ جاتا ہے لیکن اللہ نہیں آگے دیتا ہماری زندگی میں, شیخ صاحب بھی آ جاتے ہیں, اللہ والے بھی ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں, لیکن ایک اللہ ہی رہ گیا جو کہ ہماری زندگی میں آ کر کے نہیں لیا ابھی تک. شیخ صاحب کو بھی الو بنا رہا ہے کوئی, کوئی پیر صاحب کو الو بنا رہا ہے, کوئی شیخ صاحب کا دماغ خراب کر رہا ہے, کوئی شیخ صاحب کو جو ہے وہ کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. کیونکہ وہ جو شیخ صاحب تھے نا, وہ اللہ کے لیے کوئی تھوڑی شیخ بنائے تھے, اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے شیخ بنایا تھا, رائٹ. وہ تو پیر صاحب کے ساتھ جو بیعت کری تھی, تو وہ اپنا کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے بیعت کری تھی, وہ اپنا کوئی کام نکلوانے کے لیے بیعت کری تھی, یعنی دنیا کے لیے, دنیا کے لیے بیعت کری تھی. اور دنیا تو وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے, دنیا سے تو اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے. تو جب ہم دنیا کے لیے اللہ والوں کے ساتھ تعلق بناتے ہیں نا, تو یہ تو اس سے بھی زیادہ بدترین فیل ہو جاتا ہے کہ کوئی دنیا کی خاطر دنیا کے ساتھ لگا ہوا, یہ دنیا کی خاطر دین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, یہ دنیا کی خاطر اللہ والوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, ان کو تو اس سے کئی گنا زیادہ سزا ملے گی جو کہ دنیا کی خاطر دنیا کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. احسان کرتے ہیں ہم, تعلق بنا لیا بھائی, ایک سے ایک جو ہے نا وہ یعنی جتلانا میں نے احسان کیا ہے کہ آپ کے ساتھ اسلائی تعلق بنا ہے. ایسا سٹائل، ایسی بات، ایسا لہجہ اور دھمکیاں. اگر جواب نہیں ملا میں تعلق خراب کر لوں گا، پھر میں تعلق نہیں رکھوں گا، پھر میں بات نہیں کروں گا. اللہ کے بندے، تم کس پہ احسان کر رہے ہو یار؟ تم کوئی پیر صاحب پہ احسان کر رہے ہو؟ تم شیخ صاحب پہ احسان کر رہی ہو؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے اپنے آپ کو؟ اور کیا سمجھ رکھا ہے تم نے اللہ کو؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے اللہ کو؟ تو حضرت جو ہے نا وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، اگر ہم سنیں، اگر ہم سمجھیں اور اگر ہم اس پہ عمل کی نیت کریں، تب ان سب باتوں کا فائدہ ہے. ورنہ چائے پی کر کے، سموسے کھا کر کے کوئی فائدہ نہیں مل رہا. اس سے بہتر ہے کہ کسی مال چلے جائیں، اس سے بہتر ہے کہ کسی اور دکان چلے جائیں، کسی پارک چلے جائیں. تو فرماتے ہیں کہ اس بات کو سامنے رکھیں کہ شریعت نے ہمیں زندگی کا ساتھی بنایا ہے، اب جو اچھائیاں ہیں ان کو بھی ہم نے اون کرنا ہے اور جو کوتاہی ہیں ان کو بھی ہم نے اون کرنا ہے. کوئی انسان پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتا ہے نا، فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ہے. بیوی خاوند کو دیکھے تو اگر 70 خوبیاں ہیں تو کچھ خامیاں بھی ہوں گی. الٹا لکھ گئے ویسے، اگین 70 خامیاں ہیں تو کچھ خوبیاں بھی ہوں گی. صحیح ہے یا پتہ نہیں، حضرت شاید بیویوں کو زیادہ سنانا چاہ رہے تھے اس وجہ سے یہ کہہ گئے. تو بیوی خاوند کو دیکھے کہ اگر 70 خامیاں، ہم تو ایسی بڑھیں گے، 70 خامیاں ہیں تو کچھ خوبیاں بھی تو ہوں گی. اور خاوند بیوی کو دیکھے کہ 70 خوبیاں ہیں تو کچھ خامیاں بھی ہوں گی، یا 70 خامیاں ہیں تو کچھ خوبیاں بھی ہوں گی. قربان جائیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ کتنی خوبصورت بات بتائی. فرمایا کہ اگر تمہیں بیوی میں کوئی کوتاہی نظر آئے تو اس کی اچھائیوں پر نظر رکھو، تمہیں کئی اچھائیاں بھی نظر آ جائیں گی. تو دونوں کو سامنے رکھیں. اس لیے جب اللہ تعالیٰ محبتیں دے دے، اولاد دے دے، اچھی زندگی دے دے، اب دین کی محنت پر توجہ زیادہ دینی چاہیے. بیوی پہ توجہ اور شوہر پہ توجہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب انہی کی جو ہے نا وہ خوبیوں خامیوں کے اوپر جو ہے وہ توجہ دیے چلے جا رہے ہیں، بلکہ اب دین کی محنت کے اوپر توجہ دیں. بیویوں کے لیے رول ماڈلز، ہمارے اکابر اپنی بیویوں کو کتنا خوش رکھتے تھے. اگر یہ سیکھنا ہو کہ بیوی خاوند کو کیسے خوش رکھے تو عورتوں کو چاہیے، یعنی عورتیں بھی تو ہمارے اکابرین میں سے ہیں نا، اکابرہ ہیں، وہ بھی تو ہمارے اکابرہ اور اکابرین، صرف مرد تو نہیں اکابر ہوتے. تو اس وجہ سے بیوی اکابر کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کا مطالعہ کریں. بیوی ہونے کا حق ادا کر دیا، اپنے خاوند کے اوپر مال بھی ہدیے کے طور پر پیش کیا، خدمت بھی کی، اور وہ جب غار حرا سے مغموم تشریف لائے تو دل کو تسلی بھی دی، غم کو بڑھانے کا سبب نہیں بنی بلکہ دل کو تسلی دی اور خدمت بھی کی. آج سمجھتے ہیں کہ جی شریعت کے اندر شوہر کی خدمت کہیں بھی نہیں ہے، یہ جو ہے وہ میل شوونزم کا نتیجہ ہے کہ شوہر کی خدمت کرنے کو کہا جاتا ہے. تو خدمت بھی کی، مال بھی ہدیے کے طور پر اپنا پیش کر دیا، اور جب غار حرا سے مغموم تشریف لائے تو دل کو تسلی بھی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. ان کی خوبیاں گنوائیں، اور پھر یہی نہیں کہ تسلی کے دو بول بولے بلکہ اگلے دن ایک راہب کے پاس لے کر گئیں اور اس سے کہا کہ ذرا سنو کہ تمہارے چچا کے بیٹے کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے بات سنی تو کہا کہ یہ تو وہ فرشتہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ قوم آپ کو نکال دے گی. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا اس وقت میری قوم مجھے نکال دے گی؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہاں، ایک وقت ایسا آئے گا. تو بیوی نے تسلی دینے کا حق ادا کر دیا. بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح ہونی چاہیے، وہ عورتوں کے لیے رول ماڈلز ہیں. اور خاوند نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہونا چاہیے، ان کی مبارک زندگی مردوں کے لیے رول ماڈل ہے. ایسا بنیں پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کو اتنا یاد کرتے تھے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ یہ کون عورت تھی جس کی آواز خدیجہ کی آواز سے بہت ملتی جلتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بہن ملنے کے لیے آئی تھی، بہنوں کی آواز ملتی جلتی ہوتی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کے پوچھا تو آگے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ پتہ نہیں آپ اس بوڑھی عورت کو بھولتے ہی نہیں. نبی علیہ السلام سے 15 سال بڑی تھیں، اور جب ان کا انتقال ہوا تھا تو وہ 65 ایئرس کی 65 سال تو وہ بڑھیا ہی ہوتی ہے نا پھر 65 سال تو کیا آپ اس بوڑھی عورت کو بھولتے ہی نہیں. جبکہ آپ کے پاس اتنی خوبصورت اور جوان بیویاں موجود ہیں تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسی آئیڈیل بیوی تھیں. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا تو وہ پھر احسان فراموشی نہیں کرتے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کے اوپر احسان کیا. اب وہ اللہ والا ہو نہیں سکتا کہ جو کہ وفا نہ کرے, جو کہ احسان کو بھول جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ان سے بڑھ کے اللہ والا کون ہو سکتا ہے نا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی, اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کو کہتے ہیں اللہ والا, ہم کسی کو کہتے ہیں نیک, لیکن ساتھ ساتھ اس کو احسان فراموشی کے تانے بھی دیتے ہیں, ساتھ ساتھ ہم اس کو برا والا بھی کہتے ہیں, ساتھ ساتھ ہم اس کو جو ہے وہ ذلیل و رسوا بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی یہ ہماری اپنی سیلف کانٹرڈکشن ہے, وی ڈونٹ ایون نو واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. ہمارے الفاظ جو ہے نا وہ ہمارے بلیف سے میچ نہیں کر رہے ہوتے, ہم آل فال بک رہے ہوتے ہیں خالی. جذبات میں جب ہم مغلوب ہو جاتے ہیں نا, بری طریقے سے جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں, تو اس وقت پھر ہم اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ بیویوں کی طرف سے جب جذبات میں مغلوب ہوتی ہیں تو پھر وہ انسلٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں, وہ انسلٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں, وہ ڈس ریسپیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. اور مرد جب جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بیویوں کی جو پروٹیکشن ہوتی ہے نا اس کو جو ہے وہ تار تار کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ بھی جذبات سے مغلوبیت ہوتی ہے, زبان سے ایسے ایسے کلمات کہہ دیں گے, ایسے ایسے تانے دے دیں گے, یا یہ جیسے کہ ابھی تفصیل کے ساتھ حضرت نے بیان کیا دوسری شادی کی دھمکی. تو یہ دوسری شادی کی دھمکی جو ہوتی ہے نا, یہ عقلی مناسبت نہیں ہے اس کا کوئی. زمانے کے حالات ان کو بھی اچھی طریقے سے پتا ہے, ان کو بھی پتا ہے کہ ان سے ایک بیوی نہیں سنبھل رہی ہے, ان کو بھی پتا ہے کہ ان کی جاب بھی اتنی نہیں ہے, ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے پاس وقت بھی اتنا نہیں ہے, ان کو بھی پتا ہے کہ ان کا کہ فیمنزم کا زمانہ ہے, ان کو بھی پتا ہے کہ ساری دنیا اس کے خلاف ہے, ان کو بھی پتا ہے کہ ان کا خاندان بھی اس کے خلاف ہے, ان کا سسرال بھی ان کے خلاف ہے, اور ہر کوئی ان کے خلاف ہے. جب سارا علم آپ کو ہے تو اب جو ہے وہ آپ اس قسم کی بات کیوں کر رہے ہیں, جذبات سے مغلوب ہو کر کے. سوشل میڈیا کے اوپر کسی کا بیان سن لیا, جذبات سے مغلوب ہو گئے. دوستوں کے اندر کوئی رائے زنی ہو گئی, کوئی باتیں ہو گئیں, جذبات سے مغلوب ہو گئے. کہیں جو ہے وہ کچھ اٹھا کر کے دیکھ لیا, کچھ اٹھا کر کے انٹرنیٹ کے اوپر پڑھ دیا, جذبات سے مغلوب ہو گئے. یا جو ہے وہ غصہ آتا ہے تو غصے کے اندر بھی انسان جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے, تو پھر وہ اس قسم کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر اس کو بھی جو ہے نا وہ شیرنی کے طریقے سے اپنے آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو وہ اس کی غلطی ہے کہ وہ انسلٹ کرتی ہے, اور اس کی غلطی ہے کہ یہ اس قسم کی جو ہے وہ بک بک کرتا رہتا ہے. خاوند کے لیے رول ماڈل, اور خاوند آئیڈیل کون سا؟ اللہ اکبر. ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگیں کہ میرا پہلا نکاح والدین نے آپ کے ساتھ کیا تھا, میرا پہلا نکاح والدین نے آپ کے ساتھ کیا تھا, میں آپ کو نہیں جانتی تھی, والدین نے رشتہ چنا اچھا تھا, میں نے والدین پر اعتماد کیا تو انہوں نے آپ کا نکاح میرے ساتھ کروا دیا. اب میں اپنے آپ کو خود آپ کے نکاح میں پیش کرنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا مطلب, تم بیوی ہو میں خاوند ہوں, نکاح تو ہمارا ہو چکا, اب کون سے نکاح میں پیش کرنا چاہتی ہو؟ تو کہنے لگی اب میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ وعدہ کریں کہ جنت میں بھی آپ مجھے ہی اپنی بیوی بنائیں گے, جنت میں بھی آپ مجھے ہی اپنی بیوی بنائیں گے. یہ ہوئی نہ بات کہ خاوند بیوی کو اتنا خوش رکھے کہ وہ تمنا کرے کہ جنت میں بھی مجھے اسی کا ساتھ نصیب ہوتا. سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تو ان کے پیچھے ان کی اہلیہ صاحبہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہ گئیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری حسن و جمال بھی بہت دیا تھا, تو فوراً رشتے آ گئے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے خاوند کو جو با حیا دیکھا اور وفا شعار دیکھا, اب میں کسی دوسرے کو اپنا خاوند بنانے کا سوچ ہی نہیں سکتی. یہ ہوتی ہے وفا, خاوند ایسا ہو کہ بیوی دوسرے خاوند کے بارے میں سوچ ہی نہ سکے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی آصف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی اپنی بیوی کے ساتھ کبھی لہجہ بدل کر بات نہیں کی تھی. ایک ہوتا ہے پیار کی بات کرنا اور کبھی غصے میں کہہ دینا سنتی نہیں ہو, یہ کیوں نہ کیا. انہوں نے پوری زندگی میں کبھی لہجہ بدل کر ہی بات نہیں کی, پوری زندگی اس محبت پیار سے گزار دی. بائی دا وے آئی ڈونٹ بلیو دیٹ کہ حضرت عبداللہ آفی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی بھر لہجہ بدل کے بات نہیں کری ہوگی. حضرت نے ہمیں بھی یہ بات کہی ہے, بٹ آئی ڈونٹ بلیو دیٹ. میں اس پہ یقین نہیں کرتا. اور کوئی ایسی بات ہم آپ کو کیوں کہیں کہ جس کے اوپر آپ یقین نہ کر سکیں؟ بھائی انسان ہوتا ہے, انسان کو جو ہے نا وہ روبوٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر آگے سے آرگیومنٹ بھی آتے ہیں, روبوٹ روبوٹ روبوٹ. بھائی انسان سے ہوا ہوگا اس طرح کا معاملہ, یقیناً ہوا ہوگا, لیکن اوور آل ان کی زندگی اتنی اچھی تھی اور اپنی بیوی کے ساتھ اتنا حسن سلوک کیا تھا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو پھر جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اچھائیوں کو ہی ذکر کیا کرتے ہیں اور برائیوں کو چاہے وہ بھول جایا کرتے ہیں, ان کا تذکرہ نہیں کیا کرتے. کسی نے بڑا پیارا واقعہ بھیجا, آپ بھی یقیناً پڑھ چکے ہوں گے, کہ دو دوست جو ہے وہ بڑے قریبی دوست, وہ کہیں جا رہے تھے, بہت قریبی دوست تھے, تو ایک جگہ پہ جو ہے نا وہ ان کے آپس میں اتنی لڑائی ہو گئی, کسی بات کے اوپر کوئی بحث ہو گئی, اتنی لڑائی ہو گئی کہ ایک دوست نے دوسرے کو جو ہے وہ تھپڑ مار دیا. تو جس کو تھپڑ پڑا تھا نا اس نے, وہیں پہ ریت تھی زمین کے اوپر, اس نے ریت پہ لکھا, آج میرے قریبی ترین دوست نے مجھے تھپڑ مارا ہے. اس کے بعد پھر وہ لوگ آگے بڑھے, اور آگے بڑھے تو وہاں پر ایک ندی نظر آئی, انہوں نے کہا چلو جی بڑی گرمی ہو رہی ہے ندی میں نہاتے ہیں. تو دونوں جو ہے نہانے کے لیے ہوتے ہیں نا, تو وہ جس نے تھپڑ مارا تھا وہ دلدل میں پھنس گیا, نہیں جس کو تھپڑ پڑا تھا وہ دلدل میں پھنس گیا. تو جس نے تھپڑ مارا تھا وہ دوست تھا نا, اس نے اس کو بچایا. تو جب اس نے اس کو بچا لیا نا, تو جس کو تھپڑ پڑا تھا اور اس نے ریت میں لکھا تھا کہ آج میرے دوست نے مجھے تھپڑ مارا, اس نے پتھر کے اوپر کند کر کے لکھا آج میرے دوست نے میری جان بچائی. تو اس نے پوچھا کہ تم نے اس وقت ریت پہ کیوں لکھا تھا اور ابھی جو ہے وہ پتھر کے اوپر کیوں لکھا ہے کہ میرے دوست نے میری جان بچائی, جب میں نے برا کیا تھا تو اس وقت پتھر پہ لکھتے. اس نے کہا کہ چونکہ میں چاہتا تھا کہ معافی کی ہوا آ کر کے اس بات کو مٹا دے کہ تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا, اور جب تم نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے میں نہیں چاہتا کہ میں اس بات کو بھولوں, میں اس کو یاد رکھنا چاہتا ہوں اور دوسروں کو بھی چاہتا ہوں کہ وہ بھی جانے کہ تم نے میرے ساتھ اچھائی کری تھی. تو حضرت عبدالحی عافی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی بھی اچھی تھیں, نیک انسان تھیں, الطیبون للطیبات والطیبات للطیبون الطیبین. تو وہ کیوں کسی کے سامنے اپنے شوہر کی برائی کریں گے, جو کہ اللہ والے تھے, نیک تھے, لوگوں کو دین سے جوڑنے والے تھے, تزکیے میں محنت کرنے والے تھے, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ تھے, اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی ہے. ورنہ تو صحابہ کے زمانے میں بھی اگر یہ ہو جاتا تھا کہ اونچ نیچ ہو جاتے تھی, کچھ کر دیتے تھے, کہہ دیتے تھے, تو بیسویں صدی کے کسی شیخ کے گھر میں ایسا نہیں ہو سکتا. تو فینٹسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہر چیز کو, ہم چاہتے ہیں کہ بس فینٹسی لینڈ کے اندر رہیں, پرفیکشن انسانوں کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کریں, زیرو مسٹیکس لوگوں کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کریں. جب تک زیرو مسٹیک کا مسئلہ نہیں ہوگا, معاملہ نہیں ہوگا, اس وقت ہم کسی کو اچھا نہیں سمجھیں گے. یہ مصیبت ہمیں لے ڈوبی ہے, بندوں کو خدا بنانے کی مصیبت. بھائی خدا پرفیکٹ ہے یار, اللہ پرفیکٹ ہے یار, اللہ سے غلطی نہیں ہوتی, اللہ میں کوئی نقص نہیں ہے. تم بندوں کے اندر جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کرو کہ ہمیں خدا مل جائے, ہمیں پرفیکشن مل جائے, فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا, خواہ مخواہ کا کنفیوز ہو جاتے ہیں اور الٹا, اور پھر یہی تلاش کرنا شروع کر دیتا ہوں, مل کے نہیں دے گا کبھی ساری زندگی, ایسا کوئی ایگزٹ ہی نہیں کرتا بھائی, کہاں سے مل کر کے دے گا تمہیں, ایگزٹ ہی نہیں کرتا ایسا کوئی انسان. تو انہوں نے پوری زندگی کبھی لہجہ بدل کر بات نہیں کری, دل اکثر حکم الکل, اس ایک جملے نے نا بڑے بڑے مسئلے حل کر دیے, دل اکثر حکم الکل. تو فرماتے ہیں کہ اگر خاوند ایسا بنے تو پھر بیوی کو سجدہ کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. بیوی کو محبت سے رکھیں تو بیوی مسئلے پوچھتی ہے کہ کیا یہ شریعت میں جائز ہے کہ اگر خاوند کی وفات پہلے ہو جائے اور بیوی کے بعد میں ہو تو وہ بھی اسی قبر میں دفن کر دی جائے؟ یعنی ایسی بیویاں بھی ہیں جو یہ مسئلہ پوچھتی ہیں آ کر کے کہ میں شوہر کے قبر کے اندر دفن ہو سکتی ہوں. کیوں بیویاں مسئلے پوچھتی ہیں؟ خاوند سے محبت کی وجہ سے, وہ سمجھتی ہیں کہ جتنا مجھے محبت سے یہ رکھ سکتے ہیں دنیا میں کوئی نہیں رکھ سکتا. تو شریعت نے خاوند سے کہا کہ بیوی کو پیار سے رکھو, اور بیوی کو کہا کہ خاوند کو پیار سے رکھو, اور ایک دوسرے کی غلطیوں سے اللہ کی خاطر درگزر کر لو. ایک دوسرے کی غلطیوں سے اللہ کی خاطر درگزر کر لو. یہ نہیں کہ ہر مرتبہ کی لڑائی میں 20 سال کی غلطیاں ساری کی ساری, ہر مرتبہ کی لڑائی کے اندر بلکہ 20 سال پلس ون, جیسے وہ شیعوں کا ہوتا ہے نا, وہ کل بات ہو رہی تھی کہ وہ ہر محرم کے اندر نا ایک نیا واقعہ لے کر کے آ جاتے ہیں کربلا والا. بھائی کہاں سے لے کر کے آئے؟ مولانا مکی صاحب نے فرمایا کہ بھائی تم تھے وہاں پہ, ایک امام زین العابدین تھے جو کہ چھوٹے تھے اور بیمار تھے اور وہ خیمے کے اندر تھے اور عورتیں جو ہیں وہ پردے میں تھیں. تو یہ اتنی تفصیلات کربلا کی آئیں کدھر سے ہیں, اور آئیں خالی نہیں ہے بلکہ ایڈ ہوئی چلی جا رہی ہیں ذاکرین کی مجلسوں کے اندر, ہر سال نئی, ہر سال نیا انداز. تو وہی بیویوں کا معاملہ کہ بھائی 20 سال کی غلطیاں پلس ون کم از کم. تو ایسے تو پھر محبتیں نہیں ملتے نا, ٹھیک ہے نا. یعنی آپ ذلیل و رسوا کرنے کے وقت کھلی ہوئے ہوں ہر وقت, کوئی جو ہے وہ کثر جو ہے وہ آپ ہاتھ سے نہ جانے دیں, اور پھر آگے سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ جی آپ جو ہے نا وہ آپ کو میرے علاوہ کوئی اور نظر بھی نہیں آنا چاہیے, اور آپ کو جو ہے نا میرے ساتھ انتہائی پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے, اور آپ کو یہ کرنا چاہیے, اور ڈالفن مچھلی یاد آ جاتی ہے پھر اس وقت, ڈالفن کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں تو آپ مجھے اپریشیٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. بہرحال ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک بیوی سے کوئی نقصان ہو گیا, بڑا نقصان تھا, اگر خاوند چاہتا تو طلاق دے دیتا, گھر بھیج دیتا, جو بھی سزا دیتا حق بجانب تھا. لیکن اس نے دیکھا کہ بیوی نے ڈیسیشن میکنگ میں غلطی تو کی ہے مگر یہ پچھتا رہی ہے کہ میں نے بلنڈر کمٹ کیا ہے. وہ بھی کوئی دنیا کی ایک ہی ہوگی پچھتا رہی تھی, ورنہ خاوند کے ہوتے ہوئے نہیں پچھتاتی, مرنے کے بعد ضرور پچھتائیں گی بہت ساریاں, لیکن مرنے سے پہلے نہیں پچھتانا. تو مگر یہ پچھتا رہی ہے کہ میں نے بلنڈر کمٹ کیا, مجھے ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو جب اس نے دیکھا کہ نادمہ ہے, خود بھی پریشان ہے, تو اس نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں, میں اللہ کے لیے تمہیں معاف کر دیتا ہوں. تو اس نے معاف کر دیا. اللہ کی شان دیکھیے کہ کچھ عرصے کے بعد خاوند کی وفات ہو گئی, کسی کو خواب میں نظر آئے تو اس نے پوچھا کہ سنائیے آگے کیا بنا. تو وہ کہنے لگا کہ اللہ رب العزت کے سامنے میری پیشی ہوئی, اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فلاں موقع پہ تیری بیوی سے غلطی ہوئی تھی, تم نے اسے میری بندی سمجھ کر معاف کر دیا تھا, آؤ آج میں تمہیں اپنا بندہ سمجھ کر معاف کر دیتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت ہمیں عفو درگزر, الفت و محبت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سفر کے ساتھی, مجلس کے ساتھی, اور زندگی کے ساتھی کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں امید کرتا ہوں کہ اعتکاف والے جب واپس جائیں گے اپنے ساتھی کا اچھا خیال رکھیں گے, اور جو مجلس والے ہیں یہ عاجز بھی امید کرتا ہے کہ جب واپس جائیں گے تو اپنے ساتھی کا اچھا خیال رکھیں گے, اور ان کی بیویاں ان معتکفین اور ان مجلس والوں کے لیے بھی اسی طرح محبت اور پیار سے پیش آئیں گی. حدیث پاک میں ہے کہ جب خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. جامع الاحادیث للسیوطی. تو ہم اپنے جذبات میں آ کر کے یا اپنی عادتوں سے مجبور ہو کر کے یا جو بھی ہمارے اپنی جسٹیفیکیشن ہیں اور بس جو بھی ہے نا, اس کی وجہ سے ہم اللہ رب العزت کی کتنی محبتوں سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں. ہم تھوڑا سا اس نظر سے بھی تو دیکھیں نا, کتنی مسکراہٹیں تھیں کہ جن سے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھتا اور ہم جو ہے وہ یعنی ہمیں نہیں چاہیے اللہ, وی ڈونٹ وانٹ یو ٹو لک ایٹ اس ود لو. ایسے ہی ہے نا کہ نہیں ہے؟ یا تو حدیث پہ یقین نہیں کرتے کہ نہیں حدیث جھوٹی ہے نا اس وجہ, کہ جب میاں بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے, بیوی میاں کو دیکھ کے مسکراتی ہے, تو اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے. اب جو ہر وقت جو ہے نا وہ اس وجہ سے جھگڑا یا اس وجہ سے جھگڑا یا اس وجہ سے جھگڑا یا اس وجہ سے جھگڑا, ہر وقت کوئی نہ کوئی جھگڑا. اب اللہ تعالی کی اس مسکراہٹ والی نگاہ کو ہم دھکے دے رہے ہیں نا, ہم دھکے دے رہے ہیں. اے اللہ نہیں, مجھے نہیں چاہیے آپ کی مسکراہٹ, مجھے نہیں چاہیے آپ کی مسکراہٹ. بھائی مٹی پاؤ یار, ختم کرو یار, مر جائیں گے, ٹر جائیں گے, اس کے بعد پھر اس کے بعد یاد آنا شروع ہو جائیں گے, اب میرا کیا بنے گا, میرے بچوں کا کیا بنے گا, اور یہ کیا بنے گا, اور وہ کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نعمتوں کے اندر رکھا ہوا ہے, غزہ میں ہوتے تو کیا ہوتا, سوڈان میں ہوتے تو کیا ہوتا, کسی اور ایسی جگہ پہ ہوتے تو کیا کرتے پھر ہم. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو ہے نا وہ برسات کی طرح سے نازل کیا ہوا ہے. اب کوئی مسئلہ نہیں ہے تو چلو گھر میں پیدا کرو بھائی, لیٹس ڈگ فور ا مسئلہ. غصہ دکھا رہے ہیں تو بدتمیزی کر رہے ہیں, تو نہ جانے جو ہے وہ کوئی کسی کو کاز بنا کر کے جو ہے وہ ایک جھگڑے کا کاز بنا دیا, بس لڑو جھگڑو مارو پیٹو طلاق دو گھر بھیج دو اس کو کر دو یہ کر دو وہ کر دو, کیا تماشے لگا کے رکھے ہیں. ہم صرف ایک بات جو ہے نا وہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں, اللہ کدھر ہے, فأين اللہ, اللہ کدھر ہے, ہماری سوچوں میں ہے, ہماری فکروں میں ہے, ہماری ترجیحات میں ہے, ہمارے اعمال میں ہے, ہماری داڑیوں کے رکھنے میں ہے, ہماری نمازوں میں ہے, ہمارے اعتکاف میں ہے, ہمارے طواف میں ہے, ہمارے عمرے اور حج کے اندر ہے, اللہ ہے یا کیا ہے؟ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی توفیق, اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا ہے, اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لوگوں نے توبہ کلمات پڑھنے تھے تو اس وجہ سے ہم وقت کی کمی کے باوجود توبہ کلمات پڑھ کر کے مختصر دعا کر کے ختم کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك یا ارحم الراحمین. دعا کریں سبحان ربی العالی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. اے کریم آقام دے عاجز مسکین بندے ہیں, اے اللہ اپنے نفس کے ہاتھوں عاجز ہیں, اے اللہ شیطان کے سامنے عاجز ہیں, اے اللہ اپنی خواہشات کے سامنے عاجز ہیں, اے اللہ اپنے نفس کے سامنے عاجز ہیں, اے اللہ اپنے غصے کے سامنے عاجز ہیں, اے اللہ اپنے کم علمی کے سامنے عاجز ہیں, اے اللہ اپنی جہالت کے سامنے عاجز ہیں, اے اللہ اپنی بری تربیت کے سامنے عاجز ہیں, اے اللہ ہم عاجز ہیں, ہم ہارے ہوئے ہیں, اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دیجئے, اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دیجئے, اے اللہ ہمارے روحانی بیماریوں کا عافیت کے ساتھ علاج فرما دیجئے, اے اللہ مشکل راستے سے ہمارا علاج نہ فرما دیجیے, اللہ آپ نے نعمت عطا فرمائی ہے, اللہ نعمتوں کی ہم نے ناقدری کی انتہا کر دی ہے, اللہ ہم نے ناقدری کی ان نعمتوں کو ٹھکرانے کی انتہا کر دی ہے, اللہ آپ ہم سے ان نعمتوں کو چھین کر کے اللہ ہمیں اس احساس میں ابتلا نہ فرمائیے گا کہ دیکھو تم نے میری نعمتوں کے ساتھ کیا کیا تھا, اب بغیر چکھو نعمتوں کے بغیر اب تم کر کے دکھاؤ ان نعمتوں کے بغیر,
نہ آپ کے لیے کرنا کتنا آسان ہے، نہ ہمارے کسی بچے کی ہماری آنکھوں کے سامنے جان لینا نہ آپ کے لیے کتنا آسان ہے، نہ ہماری بیوی کی ہماری نگاہوں کے سامنے جان لینا نہ آپ کے لیے کتنا آسان ہے، ہمارے شوہر کی آپ ہماری آنکھوں کے سامنے جان لینا نہ آپ کے لیے کتنا آسان ہے، نہ ہمارے پورے کے پورے گھر کو ایک چھت کو توڑ کر کے نہ ملبے کا ڈھیر بنا دینا آپ کے لیے کتنا آسان ہے، نہ زمین کا ایک جھٹکا ہی تو چاہیے ہوتا ہے، نہ لوگوں کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، تین تین سو افراد ایک خاندان کی زمین میں چلے جاتے ہیں، گر جاتے ہیں زلزلے کے نتیجے میں، نہ ایسے زمین آسمان اور آسمان زمین کی طرف پلٹ جاتا ہے، ایسے زندگیاں جو ہے وہ جہنم کا نمونہ بن جاتی ہیں، اے اللہ یہ سب کا سب آپ کی کائنات کے اندر ہی ہوتا ہے، آپ کی زمین کے اندر ہی ہوتا ہے، اے اللہ ہمارے سامنے بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے، ہماری زندگیوں میں بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمارے ملکوں کے اندر بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمارے خاندانوں میں بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں، اے اللہ وہ بھی تو آپ کے بندے تھے، اے اللہ وہ بھی تو کسی کا باپ تھا، کسی کی ماں تھی، کسی کی بیوی تھی، کسی کی بہن تھی، کسی کا بچہ تھا، کسی کا لاڈلا تھا، کسی کی لاڈلی تھی جو کہ بغیر کچھ بتائے ہوئے دنیا سے چلی گئی، اے اللہ کیا ہماری لاڈلی کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، کیا ہمارے لاڈلے کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، کیا ہمارے شوہر کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا، اے اللہ کہاں گئی ہماری عقل، کیا ہماری عقلیں جو ہے وہ بالکل معاف ہو چکی ہیں، کیا اے اللہ ہم مینٹلی ریٹارڈڈ پیدا کیے گئے تھے، کیا اے اللہ ہم جو ہے وہ کسی قسم کے ذہنی مفلوج قسم کے انسان تھے کہ اس بات کو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، ہماری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ یہی معاملہ میرے گھر میں بھی تو ہو سکتا ہے، اس کے بعد پھر میں کیا کروں گی، اس کے بعد پھر میں کیا کروں گا، اے اللہ اتنی زیادہ خراب عقل ہماری ہو گئی، اے اللہ اب ہمیں کیسے نصیحت ملے گی، اے اللہ یہ دین کی باتیں سن کر کے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اتنی گندی اور سڑی ہوئی عقل کے ساتھ جس کے اوپر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، اتنی صاف صاف باتیں جو ہے وہ اس کو نظر نہیں آتی، اے اللہ سمبم بکمن اونین، اے اللہ یہ آپ نے کن لوگوں کے لیے کہا تھا، اے اللہ یقیناً یہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے کہا تھا، اے اللہ یقیناً ہم ہی سمبن بن چکے ہیں، ہم ہی بکمن بن چکے ہیں، ہم ہی اونین بن چکے ہیں، اندھے بہرے اور گونگے فہم لا یعقلون، یہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، اے اللہ ہمیں نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں تو آپ کی محبت کی ضرورت ہے، اے اللہ آپ کی محبت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، اے اللہ ہم آپ کی محبت کو اپنی حرکتوں کی وجہ سے اے اللہ دھکے دے دے کر کے پیچھے کر رہے ہیں، اے اللہ کیا آپ کو اس بات کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہوگی، کیا آپ کو اس بات کو دیکھ کر کے خود پہ پیار آتا ہوگا، اے اللہ آپ کو تو ہمارے اوپر یقیناً ناراضگی ہوتی ہوگی، اے اللہ یہ آپ کا حلم ہی تو ہے، آپ کا تحمل ہی تو ہے کہ آپ نے ابھی تک عذاب کا کوڑا ہمارے اوپر نہیں برسایا ہے، اے اللہ آپ کے حلم کے اوپر قربان جائے، آپ کے تحمل کے اوپر قربان جائے، اے اللہ ہم جیسوں کو بھی آپ نے ابھی تک چھوڑا ہوا ہے، اے اللہ لیکن ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں آپ کی ناراض اکٹھی نہ ہو رہی ہو، جمع نہ ہو رہی ہو، اور ایک دن نہ آپ نے ایک ساتھ ہی ہمیں عذاب کے کونے میں پکڑنے کا فیصلہ کر لیا ہو، اے اللہ اس دن سے ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ اگر آپ نے فیصلہ کر بھی لیا تھا تو اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ اس نے عذاب کا کوڑا مت برسا دیجئے گا، اے اللہ اپنی نعمتوں کو ہم سے مت دور کر دیجئے گا، اے اللہ نعمتوں کی شکر گزارے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ قدردانوں میں بنا دیجئے، اے اللہ نیکوں میں بنا دیجئے، اے اللہ سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ نیکی کی تعریف سمجھا دیجئے، اے اللہ دین کی تعریف سمجھا دیجئے، اے اللہ دین کا کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم نہ دنیا کے اندر آپ کی ناراضگی کے متحمل ہو سکتے ہیں, نہ آخرت کے اندر آپ کی ناراضگی کے متحمل ہو سکتے ہیں. اے اللہ آپ بس کسی طریقے سے معاف کر دیجئے. اے اللہ بس راضی ہو جائیے. اے اللہ بس راضی ہو جائیے. اے اللہ ان جھوٹی زبانوں سے نکلی بھی اے اللہ دعاؤں کو بھی اے اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے قبول فرما دیجئے. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو, ہمارے والدین کو, اساتذہ کرام کو بہترین جگہ خیر عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں جو جو بھی خیریں ان کی طرف سے ملی ہیں, اے اللہ ان کے بدلے میں ان کو دنیا اور آخرت کی بہت اچھے اچھے معاملات ان کے ساتھ فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اے اللہ نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے اولادوں کی ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری غلطیاں جن کے ہم ہر وقت درپے ہو چکے ہیں, اے اللہ ان غلطیوں کی سزا ہمارے اولادوں کو مت دے دیجئے گا. اے اللہ ہماری اولادوں کو, اے اللہ ہماری اولادوں کے اوپر ہمارے گناہوں کے اثرات مت پڑنے دیجئے گا. اے اللہ مہربانی فرما کر کے اے اللہ ان کو بھی قبول فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے, ان کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے. نفس شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما دیجئے. فتنہ دجال سے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ جنہوں نے ان مدارس کا اہل اہتمام کیا ہوتا ہے اور جس درجے میں بھی اس کے اندر اپنی فکر اور اپنی سوچ, اپنا وقت, اپنی صلاحیتیں اہل دار ڈالی ہوتی ہیں, اس کے بدلے میں ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما دیجئے. اہل ہمارے پاس دینے کے سوا کے دینے کے لیے دعاؤں کے سوا اور کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس آپ کے ان گنت خزانے ہیں, لاتعداد نعمتیں ہیں. اہل اپنی نعمتوں میں سے وافر مقدار میں حصہ عطا فرما دیجئے. اہل ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجئے. اے اللہ اپنے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں, اے اللہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو اے اللہ ختم کر کے آپ کی خاطر اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے اندر, دین کی محنت کے اندر لگ جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے, اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ہمیں وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.